जी बिस्मिल्लाह करें जी। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरा एक सवाल है।
इरशाद।
अच्छा, हुजूर सल्लम ने एक से ज्यादा शादी या करने में क्या हिकमत थी? अगर ऐसा है तो क्या हम हुजूर सल्लम की तरफ एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं?
जी हाँ, कुरान ने मर्दों को चार तक की इजाजत दी है, औरतों को एक वक्त में एक ही शौहर रखना है।
जी सर।
अब क्या हिकमत है ये सुन लीजिए जरा, ये जरा दिलचस्प बात है। देखिए, हजूर अलैहिस्सलाम ने एक बेवा औरत से जो उम्र में उनसे बड़ी थी उनसे शादी की 25 साल की उम्र में, नौजवानी में, ठीक है। फिर 40 साल में नबुवत मिली, फिर शेबे अभी तालिब का दौर आया, यानी के हिजरत से कुछ अरसा पहले हजरत खदीजा फौत हो गई। यानी 40 साल में नबुवत मिली तो तकरीबन 49 साल की उम्र में तक वो हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रही। तो शादी का जो असल पर्पस था, जो दौर होता है, जो मकसद होता है, वो तो खत्म हो गया। उसके बाद की सारी शादियां क्या हैं, वो सियासी बुनियादों पे हैं या कफालत के लिए हैं। मसलन जैसे उन्होंने किसी से कोई गुलाम मतलब आजाद किया तो उसके साथ शादी की, किसी बेवा के साथ शादी की, किसी कबीले के दामाद बने तो वो पूरे कबीले को क्या कहते हैं, उनके लिए एक मौका दिया कि वो इनके करीब हो सके। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम का केस एंटायरली डिफरेंट बन गया। आप गौर करें कि उनके दौर में किसी ने एतराज नहीं उठाया, हाँ या नहीं? ये बाद में यहूदियों ने इस मसले को उछाला, ठीक हो गया?
जी
सर। अब अगर आप इसकी हिकमत जानना चाहें कि जी औरतों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत क्यों नहीं, एक वक्त में औरत अगर एक से निभा ना हो सके उसे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती है, खुला ले सकती है, तलाक ले सकती है, या बेवा होने के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। क्योंकि ये जो निजाम है इसमें वल्दियत का चक्कर आता है, विरासत का चक्कर आता है। तो अगर औरत एक से ज्यादा शादियां कर ले तो वो बच्चे की वल्दियत का तयन कैसे होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता ना?
नहीं, नहीं हो सकता।
हाँ, तो ये है चूंकि मुआशरती निजाम। ये क्या है? ये है वो मुआशरत का निजाम। कुरान किन तीन सब्जेक्ट्स पे हमें तालीम देता है? मुआशरत, तारीख और माद। कुरान की तालीमात का असल नुक्ता माद है। तारीख वो सिर्फ सबक देने के लिए है कि देखो पिछली कौमों ने ये किया, शौर इंसानी इस तरह तरक्की करते हुए यहां तक पहुंचा। और अगर आपको अल्लाह को पाना है तो अपना मुआशरती निजाम इस तरह से तरतीब दे लो। अल्लाह ने मुआशरती निजाम को इतनी अहमियत दी है जितनी के उसे देनी चाहिए, और हुक्म दिया कि आपने आखिरत को, आने वाली जिंदगी को उतनी अहमियत देनी है जितनी उसको देनी चाहिए। गौर करें क्या बता दिया मैंने। یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار. اگر آپ نے دنیا کو حسین نہیں بنایا, حسنت کے ساتھ نہیں چلایا, تو آخرت میں حسنت کہاں سے آ جائے گی؟ یعنی یہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس جذبے سے کریں کہ آخرت خوبصورت ہو جائے. آخرت کیسے خوبصورت ہوگی؟ جب آپ کا لمحہ حاضر خوبصورت ہوگا. مستقبل کیسے اچھا ہوگا؟ جب مستقبل آئے گا تو اچھا ہو جائے گا. نہیں, مستقبل کے لیے آپ کو ابھی سے پلان کرنے ہیں, کیونکہ آپ جو کچھ اس لمحے میں کر رہے ہیں وہ اپنے مستقبل کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا موضوع سے میں ہٹ گیا. بات آپ نے پوچھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, تو وہ میں نے وضاحت کر دی. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟
جی سر بالکل.
تھینک یو,
تھینک یو سو مچ سر.
جی
جی سر, آپ نے ابھی جو وضاحت کی ہے تو
ایک سیکنڈ سیما باجی, یہ آپ پہلے سر, یہ جو صفیہ ہے پلیز آپ میوٹ کر دیجیے, بہت زیادہ وہ شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے.
جی
تھینک یو.
جی فرمائیے سر. جی
جی سر, آپ نے ابھی جو وضاحت فرمائی تو سر اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ سر بایولوجیکل فادر تو معلوم کیا جا سکتا ہے نا,
کیسے
طرف تو سائنس کا یہ ہو گیا نا.
یہ تو آپ کا دیکھیے, یہ جو جینیٹک کوڈ کا چکر ہے یہ تو آپ نے آج 21ویں صدی میں ایجاد کیا نا.
جی سر.
تو پچھلی صدی میں کیا کرتے, اس سے پچھلی صدی میں کیا کرتے, اس سے پچھلی صدی میں کیا کرتے؟ بھائی 14 صدیاں گزری تب جا کے آپ کا عقل و شعور اس درجے پہ پہنچا.
جی جی بالکل سر.
تو 14 صدیاں کیا کرتے؟ یہ لیبورٹری اس وقت تو نہیں دستیاب تھی نا.
جی سر ایسا ہی ہے, بس سر آپ نے کہا نا کھل کے سوچے تو ذہن میں.
بہت اچھا, تو میں نے آپ کو کھل کے جواب دیا.
جی سر صحیح کہہ رہے
ہیں. دیکھیں نا قرآن جو ہے وہ تمام زمانوں کے لیے.
جی سر.
قرآن تمام زمانوں کے لیے. اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے کتنی ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بچے کی تربیت کے لیے, اس کی ذہنی نشو نما کے لیے جو اس کو ایک سوشل تحفظ چاہیے, ایک سوشل سیکیورٹی چاہیے نا, اسے ماں کا پیار بھی چاہیے, باپ کا پیار بھی چاہیے. ورنہ تو وہ لیبورٹری میں جا کے وہ کہتے ہیں وہ مصنوعی طور پہ انسیمینیشن کرا کے تو وہ کہتے کہ جی بس ٹھیک ہے تمہارا بایولوجیکل فادر پتا نہیں کون ہے. بچہ کتنا احساس محرومی میں چلا گیا.
جی ایسے ہی ہے سر, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح فرمایا, تھینک یو سر.
ویلکم. جی جی اور کوئی سوال؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر یہ میرا تو جنرل کوشچنز ہیں, جیسے نعمت ہے نا سر, نعمت کا جو مفہوم اصل مفہوم بنتا ہے وہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں, کیونکہ نعمت کو ہم عام فہم میں تو ایسے بھی لیتے ہیں جیسے کوئی گفٹ کے طور پہ, جیسے کہ ہمیں نعمت ملی ہے.
جی جی.
اس کا اصل مفہوم سر ذرا پلیز تھوڑا سا.
چلیں آپ گفٹ ہی لے لیں, نعمت لفظ نام سے,
نام سے. جی سر.
یعنی انعمت علیہم کا ترجمہ ہم نے کر دیا, وہ جن پر تیری نعمتیں ہوئی. اب نام کہتے ہیں یس کو, جس کو سسٹم اپروو کرے.
جی سر.
جس کو سسٹم اپروول دے گا وہ چیز نعمت کہلائے گی.
بالکل صحیح ہو گیا.
نعمت کا مطلب ہے, اب انعام کیا ہوتا ہے؟ پرائز ملنا.
جی سر.
انعام گفٹ نہیں ہوتا, پرائز ہوتا ہے.
پرائز
ہوتا ہے کسی کی اپروول کی وجہ سے, کسی کارکردگی کو کوئی اتنا اپریشیٹ کرے کہ آپ کو انعام دیا جائے. نعمت اگر انعام لیں تو زیادہ قریب ہے, گفٹ کے بجائے انعام لیں تو انعام کس بات پہ ملتا ہے, اچھی کارکردگی پہ یا کہ اچھی شکل پہ؟
اچھی کارکردگی پہ سر.
بات سمجھ آ گئی؟ ہاں اگر مقابلہ حسن ہے تو پھر واقعی پھر جو انعام ملتا ہے وہ شکل پہ ملتا ہے.
صحیح ہو گیا سر.
لیکن اللہ میاں تو خود ہی احسن الخالقین ہونے کے ناطے جو مصوری فرماتا ہے وہ تو ساری ہی شکلیں خوبصورت سے خوبصورت ہی ہوتی ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہیں. تو انعام کا تعلق کارکردگی سے ہے. انعمت علیہم, جن پر انعام کیا یعنی جن کو سسٹم نے اپروول دی. اب انعام کو ذرا گفٹ نہ سمجھے نا.
جی
جی
سر,
جی دیکھیے ہم جب انعمت علیہم نعمت کہتے ہیں تو ہم اسے اپنا فار گرانٹیڈ رائٹ سمجھتے ہیں, اللہ کی ہر دی ہوئی صلاحیت, عطا کی ہوئی صلاحیت بھی کہ بخشش ہے, وہ تو آلریڈی کر چکا ہے. تو پھر کیا انعام ہوا؟ اب آپ نے ان صلاحیتوں کا کتنا استعمال کیا وہ ایک مارک ہے, کمپٹیشن نہیں ہے. دوسروں کی نسبت کتنا کیا یہ ہمارا شعوری نظام ہے. اللہ نے ایک معیار رکھ دیا کہ بھئی آپ نے اس رفتار سے چلنا ہے, اتنا فاصلہ طے کرنا ہے, تو میں آپ کو یہ پرائز دوں گا, انعام دوں گا. سسٹم نے طے کر دیا کہ اگر آپ اتنا کام کریں گے تو اللہ کا انعام آپ پہ ہوگا. جب ساری صلاحیتیں آلریڈی بھیک میں ملی ہوئی بخشیش کے طور پہ آپ کو دے دی گئیں, آپ کے ڈسپوزل پہ دے دی, آپ استعمال کریں نہ کریں, رائٹ آپ کو دے دیا, انتخاب کا چوائس کا اختیار آپ کو عطا کر دیا گیا. اب آپ نے جب انعام لینا ہے تو ان صلاحیتوں کو اپ ٹو دی مارک, جیسے 33 نمبر لیں گے تو بھی پاس ہوں گے.
جی سر جی جی.
اب یہاں پہ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں چل رہا, کمپیریزن نہیں چل رہا,
نہیں چل رہا جی.
آپ کو اپنی کارکردگی کے 33 نمبر لے کے دکھانے. اب اگر آپ 33 کے بجائے 60 یا 70 یا 90 مارکس لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ شاباش ملے گی نا. بس اتنی سی بات ہے. اب واضح ہو گیا کہ انعمت علیہم نام یعنی سسٹم کے مطابق چلیں گے تو آپ نے ہائیسٹ مارکس, جتنے زیادہ مارکس سکور کریں گے یہ اللہ کا انعام کہلائے گا. آپ سسٹم کو کتنا سمجھے یہ انعام ہے. کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے کائنات نہیں چلانی, آپ نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے. یہاں سب کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ تکوین کا کام کریں گے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. او بھائی یہ تمہاری ذمہ داریاں جو ہیں یہی تکوین ہے. دیکھیں نا, آپ کو خاتون خانہ ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں وہی تو گھر کا نظام چلانا تکوین ہی تو کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مردوں نے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کیا تو وہ تکوین ہی یعنی کہ انتظام ہی تو کر رہے ہیں, نظام ہی تو چلا رہے ہیں. اب اس کی سطحیں, اب ایک سطح ہے مادی زون. اب ایک وقت تھا کہ مقصود صاحب صبح سے شام تک جوتے چٹ کھاتے تھے, ٹیوشنیں پڑھاتے تھے یا جو بھی کرتے تھے, پھر بعد میں کاروبار شروع کیا, پھر ریٹائر کر دیا گیا مرشد کریم نے, اسے کہا ریٹائر ہو جاؤ ہو گئے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد میری ذمہ داریوں کی نوعیت بدل گئی، اب ذہنی کام ہے سارا، کام تو میں کر رہا ہوں. یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد اصل میں کیا سین بنتا ہے کہ اب بندہ زون بدل گیا. جب میں چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو میرے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف انجوائے کرنا تھا. پھر میں بڑا ہوا، 8-10 سال کا ہوا، ہلکا ہلکا شعور آنا شروع ہوا. پھر میں 15-20 سال کا ہو گیا، پھر میں 20 سال کا ہو گیا، پھر اما نے کہا کہ تو کرتا کیوں نہیں ہے، کچھ کر. پھر ہم نے دھندے پیٹنے شروع کیے، کبھی ایک دھندا، کبھی دوسرا، کبھی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے کراتے کیا ہوا. تو یہ سارا نظام چل رہا ہے، کیا صلاحیتوں کے استعمال کے زون بن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
بالکل ٹھیک ہو گیا سر.
تو سارا کھیل کس چیز کا ہوا؟ شاباش، اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا نام ہے کارکردگی. اور حسن کارکردگی جو ہے اس کو اللہ نے پسند کیا. ان اللہ یحب المحسنین. محسنین کا مطلب ہے جو کسی بھی کام کو خوبصورت طریقے سے کرے، اچھی طرح کرے، اتنی اچھی طرح کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے. اب اس کی مثال، ایک نام ذہن میں آ رہا ہے، صادقین. اب اس نے کیا کیا، تصویر کشی کو، خطاطی کو اور مصوری کو ملا دیا.
صحیح.
اور اس نے ایک حسن پیدا کر دیا. کیا کہا؟ تصویر کشی، خطاطی. یعنی کہ اس نے مصوری کے یہ دونوں ڈھنگ اپنی تصویروں میں ظاہر کیے. بیسیکلی تو اس نے قرآن کی آیتوں کی خطاطی کی، لیکن کیا تصویریں بنائی؟ تو مصوری اور خطاطی کو مکس کر کے اس نے ایک نئی یعنی کہ مصوری کی ایک نئی برانچ ایجاد کر دی. تو کیا ہوا؟ اس کی اس حسن کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کے لیے پیار ڈال دیا. اب یہ آپ کہیں کہ جی وہ تو مسلمان ہے اس لیے اللہ نے ڈال دیا، تو مائیکل اینجلو کون تھا؟ اب لیونارڈو ڈیوینچی کون ہے؟ بھئی انہوں نے اپنے اپنے ہنر میں اس درجے کا کمال حاصل کیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے پیار ڈال دیا، لوگوں کو ان کی وہ کیا کہتے ہیں، کارکردگی بہت اچھی لگی. یعنی چھوٹے سے چھوٹا کیا ہے کہ آپ کا گھر جنت کا، جنت نظیر ہے. جب آپ کا گھر جنت نظیر ہوگا تو کیا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی تعریف کرے گی، آپ کو سراہے گی. ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ہو گیا سر.
جب آپ کی اولاد آپ کو سراہے گی تو آپ دوسرے ماں باپ کے لیے کیا مثال بنتے چلے جائیں گے.
مثال بن جائیں گے جی سر.
اب یہاں دیکھیں نا، ہم اپنی صلاحیتوں کا اس درجے پہ تو استعمال نہیں کر رہے اور چلے ہیں دنیا کی نظر میں اچھا بننے. یہ منافقت کہلائے گی اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ دنیا کے سامنے ہم ایسے کام کریں کہ دنیا ہماری تعریف کرے اور ہماری اولاد ہم سے بیزار ہو. میں کئی مشاہیر عالم کو جانتا ہوں کہ ان کی اولاد ان سے سخت نالا تھی کہ انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا. تو ایسے کیسز بھی ہیں. تو یہ بات کو پورا نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے نا. آپ کو کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش. پہلے آپ کو اپنی اچھائی خود سے شروع کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو اپنے پریوار کو سنبھالنا ہے. ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے تو دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
بالکل صحیح ہو گیا
تھا. اب بچے کیا کرتے ہیں, باہر دوستیاں کر رہے ہیں, گھر میں بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. تو ذرا ان کو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ بیٹے تم غیروں کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آتے ہو تو اپنوں کا حق تو زیادہ ہے بیٹے. ان سے زیادہ تمیز سے, زیادہ اخلاق سے بات کرو, کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہے تم نے. بعد میں بھلے ہمارے جانے کے بعد نہ رہو, لیکن جب تک ہمیں کم از کم تمیز سے تو رہو. یہ جملہ ہمارے ماں باپ کو خود شعور نہیں ہے تو وہ بچوں کو کیا بتائیں. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. تو میرا اپنا ہے گئے ہیں, یہ تو میری اپنی بیوی ہے, میں جو مرضی سلوک کروں. نہیں, غلط. یہ میرا اپنا شوہر ہے جی, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. اکلوتا شوہر ہے, اس کے ساتھ میں اس کی بینڈ بجاؤں. نہیں, وہ بیچارہ اکلوتا ہے تو آپ اس کا زیادہ خیال رکھیں. جی 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 ارشاد.
منافقت
یہ تو بہت اچھی منافقت ہے. نہیں, یہ منافقت تو اچھی منافقت ہے, یہ منافقت نہیں ہے. نہیں نہیں, میں اسے منافقت نہیں کہہ رہا نا, میں کہہ رہا ہوں یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں, ہمیں ناگواری کا اظہار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جملہ کیا ہے؟ ناگواری محسوس ہوئی تو آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے اس کی نا کو کاٹ دیا. آپ اگلے کو مجبور سمجھیں کیونکہ وہ اپنے فریم آف مائنڈ سے سوچ رہا ہے. وہ جو بھی بیہیو کر رہا ہے وہ اپنی تربیت کی وجہ سے کر رہا ہے, ہاں یا نہیں؟ مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ برا لگنا, میں نے عرض کیا, شیطنت ہے. برا لگنا شیطنت ہے. میں عرض کر رہا ہوں منافقت کب آئے گی, کہ اندر آپ کھول رہے ہیں اور اوپر سے آپ مسکرا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اندر سے ہی نہ کھولیں, تو ظاہر ہے باہر سے بھی نہیں کھولیں گے. غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں, ہمیں اندر باہر سے ایک جیسا ہونا ہے, کہہ رہا ہوں نا. انسان کے, اب اگر مجھے کوئی بندہ برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب شیطان پر مار رہا ہے. میں ہر بندے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ بھی ہر بندہ کم از کم, اب میری عرض سنیں نا, اب میری عرض سن لیں, پورا جملہ کہہ لینے دیں نا, وہ بھول جاتا ہوں پھر میں کہ کیا عرض کر رہا تھا. اب دیکھیں, شیطان سارا وہ گڑبڑ ہو گیا. برا لگنا شیطنت ہے, میں نے عرض کیا. ہیلو, برا لگنا شیطنت ہے. اگر میں کسی کو برا ہی نہیں سمجھ رہا تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں بجائے اس کے کہ منافقت کروں کہ برائی کو, میں اسے برا تو سمجھ رہا ہوں لیکن میں اس کو منہ پہ اچھا کہہ رہا ہوں. او بھائی نہیں, میں جو بات کہنے لگا تھا وہ سن لے نا. بڑی سمپل سی بات ہے, ہر بندہ 50% اچھا 50% برا ہے میکسیمم. 100% برا نہیں ہو سکتا, 100% اچھا نہیں ہو سکتا. یس یا نو؟ शाबाश कहने का मतलब ये है, मेरी बहन के बड़ा सिंपल सा राज है क्या कि हमें अपना जाविया नजर ऐसा रखना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको कोई मेहमान मिलने आए और उसके दामन पे एक दाग लगाओ, आपकी नजर वहीं पड़ेगी दाग पे, हाँ या नहीं? अगर किसी का कपड़ा कहीं से मस्का हुआ हो, थोड़ा सा फटा हो, दाग लगा हो, सिगरेट से जला हो, आपकी नजर रह रह के वहां जाएगी। ये हमारी तर्ज फिक्र है, पूरा लिबास गायब हो गया, वो दाग दिख रहा है, तो ये कौन सी अप्रोच है? ये दुरुस्त अप्रोच है? अब इसको समझें कि हमें अपना विजन बड़ा करना है, तो ये जिस किस्म की मुनाफकत है ना, ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी को बुरा समझेंगे ही नहीं, तो हमें बुरा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गौर करें क्या बता गया। माफ कर दें, इग्नोर कर दें। अब जो बुरा कर चुका है वो उसे अंडू कैसे करेंगे? भाई एक बंदे ने आपको चांटा मार दिया, फर्ज करें, ठीक है? अक्सर होता है घरों में, बहन भाइयों में बाल भाई इतने बदतमीज होते हैं, वो बहन पे हाथ उठा देते हैं, ठीक है? अब उसने बुरा कर दिया ना, अब उसको ये एहसास कौन दिलाएगा कि उसने गलत किया? आप अपना रवैया सुन लीजिए ना, आपने अपना रवैया ऐसा रखना क्यों रखा कि वो हाथ उठाने पे बात आ गई? ये देखें, हमारी बात को समझें, क्या हमें अपना तर्ज अमल ऐसा रखना है कि कोई बात टेढ़ी ना कर सके आपके साथ? आपने क्यों नहीं हैंडल किया उस सिचुएशन को, यहां तक नौबत क्यों आई? अब हो गया ना, फर्ज करें हो गया, तो अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है दरगुजर कर दें और आइंदा के लिए एहतियात करें, उसे दोबारा मौका ना दें। दोबारा मौका ना देने का एक तरीका यह है कि कत कलामी कर लें। क्या करें? अकल का इस्तेमाल करना मना है, हैं? शाबाश, अकल का इस्तेमाल करने का हुक्म है, वो नहीं करना। सुभान अल्लाह। भाई देखे ना, ताल्लुकात को अकल से सुलझाएंगे या के जज्बात से? तो मैं उसी के इस्तेमाल की दावत दे रहा हूं ना, इल्तिजा क्या कर रहा हूं कि भाई आपने मौका क्यों दिया? आपने अपने तर्ज अमल का जायजा लिया कि अगले को मेरी बात बुरी लगी और उसने रिएक्ट किया, क्या किया? ये मारपीट रिएक्शन है ना भाई, मारपीट बिला वजह तो नहीं हो सकती, कोई वजह बनी होगी। वो मौका देना किसका कसूर है? मेरा।
सर अगर हमने थप्पड़ भी ना मारा हो किसी को और उसने अपने तौर पे मतलब चालाकी दिखाके हमारे साथ ज्यादती की हो तो?
मैंने अर्ज किया कुरान में उसका तरीका ये अर्ज फरमाया अल्लाह रब्बे करीम ने कि आपने दरगुजर करना है, मुआफ करके आगे चलें, उस लम्हे को सजा के जहन में ना बैठे रहें, क्योंकि देखे ना एक अजियतनाक लम्हा है, वहां से गुजर जाएं, ठीक है? उफ का मतलब उफू का मतलब है दरगुजर करना, गुजर जाना, यानी उस नुक्ते को तकरार मत करें, जहन में मत दोहराएं। अगर देखें ना, मेरे साथ किसी ने बुरा किया, अब मैं उस बुराई को हर वक्त याद करता रहूं तो मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र कब करूंगा और उसकी दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल कब करूंगा? हमारे और आपके सामने हजूर अलैहिस्सलाम की हयात अकदस उस वह हुस्ना के तौर पे पड़ी है, उन्होंने किसी से बदला लिया, किसी के बारे में बुरा कहा, क्या किया? उनके साथ कितना बुरा हुआ, लोगों ने पत्थर तक मारे।
हाँ, बुढ़िया ने तो कचरा नहीं फेंका तो सर उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने चले गए कि आज इसने कचरा।
हाँ, ये मिसाल आपने पढ़ी, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं पैदा हुआ कि हम भी इतना बड़ा दिल करें? याद रखें, जिसके अंदर मुआफी का खाना जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा इंसान होगा। क्या कहा मैंने? अल्लाह खुश रखे आपको। बात समझ में आने की देर थी, समझ आ गया, मसला ही हल हो गया। देखे ना, मुस्बत तर्जों में रहना। पहले क्या, पहले तो नेगेटिव से बचना है, पॉजिटिव पे अमल करते हुए न्यूट्रल हो जाना है।
सर न्यूट्रल, अभी मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मेरा ना ओवन ब्लॉक हो गया था, और उस दिन से मेरे रहन में ऐसा खौफ बैठा कि मैं किचन में जाते बैठे रहती हूँ जब तक कोई मेरे पास नहीं होता। तो ये खौफ कैसे निकलेगा मेरा?
अकली तौर पे इसे सोचें कि इसमें एहतियात क्या कर सकते हैं। खौफ आपके अंदर है ना, खौफ होता क्या है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों को ना तो कोई खौफ होता है और ना कोई हुज़्न। आप अल्लाह के साथ दोस्ती कर लें, सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। देखें, आप इस आयत का विर्द किया करें, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दिल में दोहराया करें, अल्लाह मेरा दोस्त है। जब अल्लाह से दोस्ती हो गई तो किसी का खौफ कैसे आ गया? कोई नहीं, मैंने कहा ये असल में ये जो घबराहट है ये आसाब की कमजोरी की वजह से। उसका हल मैंने अर्ज किया था कि आप सांस पूरा लिया करें। सांस पूरा लेना, पानी आराम आराम से पीना, और खाना चबा चबा के खाना। आपके अंदर ठहराव पैदा हो जाएगा, फिर आप हर चीज को सोच के तय कर सकेंगे कि भाई ब्लास्ट एक दफा गलती से हो गया, जो भी रीजन बना। ठीक है, अब दोबारा हर बार तो ब्लास्ट नहीं होते ना। बस मैंने अर्ज किया ना कि उसका हल बड़ा सिंपल है कि आप मेहरबानी करके जहन से इस बात को निकाल दे कि होना था हो गया। क्या जो होना था वो हो गया, आप उस बुरे लम्हे को याद क्यों रखे हुए हैं? ये हमारे जहन की साख्त ऐसी है, ये बुरी बातों को याद रखता है। हम क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहा है, सॉरी अल्लाह कह रहा है, अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई बस भूल जाओ। जिस चीज को भूलना है वो हम याद रखते हैं, जिसको कहा याद रखो वो हम भूले हुए हैं। अल्लाह कहता है मकसद हयात को याद रखो, वो हम भूले हुए हैं। कहा कि बुरी बातों को भूल जाओ, वो हम याद रखते हैं। गौर करें तो क्या कर रहे हैं हम, उल्टे लटके हुए हैं। तो उल्टा कर रहे हैं, जो अल्लाह कह रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं, और फिर चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छे मिले। ठीक हो गया? अल्लाह आपको खुश रखे जी। जी
सर, मेरा एक सवाल और था।
इरशाद, ये पीछे कौन, ये लोरी कौन दे रहा
है? किसी फातिमा कोई है जिनका म्यूट नहीं है। फातिमा प्लीज आप जरा म्यूट कर लें।
जी आप सवाल फरमाएं।
जी सर, मेरा ये था कि जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनके नामों के साथ किसी के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगता है और किसी के रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो सर ऐसे तो मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि
तफरीक हमने की हुई है कि सहाबाए कराम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो लगाना है, हजरत अली के साथ करम अल्लाह वजहो लगाना है, और अंबिया कराम के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है, اور جو مرحوم ہو جائے بندہ اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا ہے. یہ ہمارے معاشرتی نظام میں انگریزی میں ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہ کرائسٹ کو کرائسٹ ہی لکھتے ہیں, آگے پیچھے کوئی لقب نہیں لکھتے. ہاں یا نہیں؟ بادشاہوں کے لیے وہ ہز میجسٹی یا بشپ کے لیے ہز ہولینس لکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے قبر پہ کتبے پہ لکھتے ہیں کہ لیٹ, یعنی لیٹا ہوا ہے. آگے لکھ دیتے ہیں ریسٹ ان پیس. ہاں جی
ہاں جی
یہ معاشرت کا چکر ہو گیا نا. دیکھیں یہ ہمارا معاشرتی نظام ہے, ہمیں بڑوں نے یہ سکھایا کہ بڑوں کے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. اس لیے کیا ہم کسی کے نام کے ساتھ حضرت لگانا ضروری سمجھتے ہیں, حضور کہہ کے بات کرتے ہیں. یہ ہمارا طرز تخاطب ہے. انگریزی میں لوگ, اب ہم دیکھیں نا مرشد کریم کو حضور مرشد کریم کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ انگریز جو ہیں وہ مسٹر عظیمی, مسٹر عظیمی. ویل آئی واز ٹیلنگ یو مسٹر عظیمی, یعنی کہ عظیمی واز ٹیلنگ می, وہ یعنی جب ویسے مسٹر عظیمی واز ٹیلنگ می. مطلب ہے کہ یہ ہمارا طرز معاشرت ہے, اس کا کوئی سائنٹیفک یا وہ کہتے ہیں کوئی اسپرچل یا وہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. جی ویلکم. جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ہے
دیکھیں دونوں ضروری ہیں. اگر باطن کا اظہار نہیں ہوگا باطن کے وجود کا شعور نہیں ہوگا. اگر آپ صرف ظاہر میں کھو گئے تو آپ اصل کو اگنور کر رہے ہیں, اس لیے الیوژن کہا جا رہا ہے اس کو کہ بھی آپ نے اصل تو دیکھا نہیں, اصل کو تو سمجھے نہیں. یہ باطن کا عکس ہے ظاہر. ظہور جو ہے وہ کسی چیز کا جو باطن میں وجود ہے اس کا عکس ہے نا. اب اگر کوئی عکس کو حقیقت کہے تو کل کو کیا ہوگا کہ ہم پیرو مرشد کے بجائے ان کی تصویر کو اہمیت دیں گے. یہاں سے بت پرستی نہیں شروع ہو گئی؟ کیا ہوا؟ تصویر سٹیٹک ہے, تصویر جامد ہے. مرشد کریم کا ذہن میں ان کے وجود میں کیا ہے؟ مسلسل حرکت ہے. کس کی؟ روح کی. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ اگر حرکت کے سمجھے بغیر ہم اس کے جمود کو طاری کرنے کی کوشش کریں خود پہ تو یہ کیا ہوا؟ الیوژن ہوا یا نہ ہوا؟
جی سر.
اب الیوژن سمجھ آ گیا آپ کو پوری طرح؟
جی سر.
دیکھیں نا ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو جامد حالت میں سجا لیتے ہیں اپنے ذہن میں. اس کے اندر کی حرکات اور سکنات اور کیفیات سے واقف نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ الیوژن کو دیکھا نا ہم نے. حقیقت میں اگر دیکھتے تو ہم اس کی باطنی کیفیات کا مشاہدہ بھی حاصل کرتے. کلیئر ہو گئی بات؟
جی سر.
ماشاء اللہ جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو اتنی جلدی ماشاء اللہ سمجھ آ گیا. ویسے یہ سوال بہت ہی جاندار ہے، بہت ہی جاندار سوال ہے.
لیکن ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ سب جو کچھ بھی ہے فکشن ہے، تو یہ فکشن کیا باطن کا مظاہرہ نہیں؟
باطن کا مظاہرہ اور باطن، اس میں فرق کر لینا. باطن اصل ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ باہر خارج میں ہے. خارج اس لیے فکشن ہے کیونکہ یہ اصل نہیں ہے، اصل آپ کے اندر ہے. اندر والے کو دیکھیں. اتنی سی بات کہی، یہ کب کہا کہ آپ باہر جو ہے وہ غلط ہے؟ نہیں کہا کہ وہ ہے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ انوالو نہیں ہونا. اللہ نے کیا کہا؟ اثر الحیات الدنیا. کیا کہا؟ توسرون الحیات الدنیا. یعنی دنیا کی زندگی کا. اب حضور مرشد کریم نے پچھلے ماہ کے کلندر شعور کے سرے ورق پہ کیا لکھوایا کہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ، دریا، آبشار، سبزہ زار، پرندے، پھول، یہ سب دیکھتے ہیں. آگن کیا کہ لیکن ہماری توجہ زمین کی طرف نہیں جاتی. پھر نیچے سرخ رنگ سے لکھا ہے یہ اصل سے دوری ہے. لکھا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ آبشار نہ دیکھیں لیکن یہ اصل سے دور نہ ہوں؟ یہ سارے کہاں پہ بہہ رہے ہیں؟ زمین پہ. زمین پہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیں سے نشریہ چل رہا ہے. ہمارا ذہن وہاں وہ پروجیکٹر تک کیوں نہیں جاتا؟ آپ فلم دیکھنے میں اتنے انہماک سے دیکھتے ہیں تو کرداروں میں آپ کھو گئے. یہ آپ کو بھول گیا کہ وہ اصلی کردار مطلب وہاں پہ مادھوری دکشت جو ہے وہ ایک ایکٹنگ کر رہی ہے ایک کرسچن لڑکی کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ تو مادھوری ایکٹنگ کر رہی ہے یا کوئی دوسری ایکٹریس جو بھی ہے یا ایکٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اصلی نام سے تو ایکٹنگ نہیں کرتے وہاں. اس وقت فلم میں ان کے کردار کوئی نام اور ہوتے ہیں. اچھا آپ اگر ذہن لڑائیں اور دیکھیں کہ ان سے ایکٹنگ کون کروا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈائریکٹر. ڈائریکٹر کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ رائٹر نے یہ لکھ کے دیا ہے. جب آپ کا ذہن اس طرح گہرائی میں سوچے گا تو آپ سسٹم کو سمجھیں گے نا. اللہ کی بات کو سمجھنے کے بعد اللہ کے سسٹم کو سمجھیں گے. پھر اللہ کے سسٹم کے مظاہروں کو آپ زیادہ اچھی طرح اپریشیٹ کر سکیں گے یا وہ بچے کی طرح انٹرنیشنل کسی ریڈیو پہ انٹرنیشنل کانفرنس کا حال سن کے بچے کی طرح بس آپ اونگتے رہیں. حضور قلندر باب اولیاء نے یہ مثال دی ہے نا کہ بھئی اگر کوئی بندے کی دلچسپیاں اس کے خاندان تک محدود ہیں تو دنیا کی سٹیج پہ اس کی حالت دو ڈھائی سالہ بچے سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ جملہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ شعور کو بڑا کرنا ہے. یہ شعور کو بڑا کرنے کے لیے آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی چیز کا عکس ہے. فکشن کا مطلب ہے عکس، کیونکہ وہ ریفلیکشن ہے کسی اوریجنل چیز کا. تو آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ ریفلیکشن کو دیکھ کر پیچھے اصل کو سمجھیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تصویر ہے ہی نہیں. نہیں تصویر تو اصل ہے تو تصویر ہے نا. دیکھیں نا اب اگر میری بات سن کے کہیں جی مخصوص صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں یا بہت برا بول رہے ہیں، لیکن پیچھے دیکھیں نا بلوا کون رہا ہے. اگر آپ کا دھیان ادھر چلا جائے مقصود کی بات کے چکر میں آپ نہ پڑیں، آپ مقصود کہ منہ سے جو بات کہلوائی جا رہی ہے اس بات کو سمجھیں اور کہلوانے والے کی شان کو سراہیں. کیا ہوا آپ کو مقصود صاحب میں اللہ دکھنا شروع ہو گیا؟ اسی طرح آپ کو ہر بندے کے پیچھے اللہ دکھے گا، اس کے اندر اللہ دکھے گا، ہاں یا نہیں؟ کیونکہ وہ بندہ کیا ہے، اللہ کی کاریگری کا، اللہ کی مصوری کا شاہکار ہے. آپ دنیا میں اتنے سیانے ہیں کہ آپ مونالیزا کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو آپ لیونارڈو ڈیونچی کی تعریف کرتے ہیں، آپ سیسٹن چیپل میں بنی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں اور مائیکل اینجلو کے لیے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. کتنے سیانے. اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ آبشار کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کو بنانے والے کی طرف دھیان نہیں جاتا. آپ سمجھ آ گیا کہ فکشن اور اصل میں کیا فرق ہے؟ یہ جو ہمیں کنفیوژنز ہیں نا، یہ صرف اللہ کے معاملات کے ہیں. دنیاوی معاملات میں دیکھیں ہم کتنے سیانے ہیں. آپ غور کریں بھائی، آپ گھر دیکھتے ہیں تو گھر کی تعریف کم کرتے ہیں، گھر بنانے والے کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ کسی کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، تعریف کرتی ہیں خواتین، تو تم نے بڑے اچھے کپڑے پہنے، کہاں سے لیے؟ دیکھیں ان کا دھیان فوراً ڈیزائنر کی طرف گیا، ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ بھائی تمہارا میک اپ بڑا اچھا ہے، کس پارلر سے کروایا؟ دنیا میں معاملات میں ہم ہر بات میں ایسی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بندہ اشش کرتا ہے. جہاں اللہ کی بات آئی وہاں پہ یہ کیسے ہوگا. کل ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا، یہ اندر کیا چیز ہے؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا میں کیا جواب دوں. پھر مجھے بات یہ سمجھ میں آئی کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ سوچ میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں نا، یہ اندر ہے. آپ جو کچھ سوچتے ہیں یہ سب اندر ہے. سوچتے آپ باہر ہیں کہ اندر سوچتے ہیں؟ تو یہ سوچنا جو ہے یہ اندر ہے. یہ سوچ کو کیا کہیں گے؟ اندر. اب کسی کو کہو نا کہ باطن میں دیکھنا سیکھو، وہ کہتے کیا ہوتا ہے باطن؟ کہتے کیسے ہیں؟ پھر جو جواب سوچتے ہیں مجھے، وہ ظاہر ہے کہ ناگفتہ بے ہوتے ہیں، بولے نہیں جا سکتے. جی
ٹائم تو ختم ہو رہا ہے،
جی جی دیکھیں معجزہ وہی قانون ہے کہ ہوتا تو یہ صادر انر میں ہے. جب یہ علم نبوت کے تحت ہوتا ہے تو، لیکن اس کا مظاہرہ باہر ہوتا ہے. ہر چیز اسی قانون کی پابند ہے، چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے کرامت ہو، چاہے استدراج ہو. اب جادوگر جو اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، وہ طاقت کہاں ہوتی ہے؟ جادوگر کے ذہن میں ہوتی ہے. میں جہاں آ گیا، ذہن میں، اس کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح جب روحانی بندہ، چونکہ وہ شعوری طور پہ تو کرامتیں نہیں دکھاتا، وہ لاشعوری کیفیات میں کوئی خرق عادت واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزہ انبیاء کرام کے لیے مختص کر دیا گیا، وہ بھی علم نبوت کے تحت، جب وہ لاشعوری کیفیات میں ہوں اور وہ کوئی کام پرفارم کر دیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ جب دربار میں کھڑے ہیں، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ تم اپنا اس کو اپنا کرتب دکھاؤ، جادو کر کے دکھاؤ اس کو، تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں اور سوٹیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئے، کوئی اژدہا بن گیا، کوئی بچھو، مطلب اس طرح. تو حضرت موسیٰ پہ تھوڑا سا گھبراہٹ طاری ہو گئی، تو اللہ رب کریم نے ان کو فرمایا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خوف مت کرو, تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پہ ڈال دو. یعنی حضرت موسیٰ کو نہیں یاد آیا کہ میرے ہاتھ میں آسا ہے, وہ لا شعور میں سے آواز آئی کہ جو تمہارے ہاتھ میں ڈال دو. تو یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اللہ کی طاقت. ہاں بات, آواز کہاں سے آئی؟ انر سے. اللہ نے کہاں سے کہاں پکارا؟ وہاں فرعون کے سامنے آ کے اللہ میاں نے کہا اس کو؟ نہیں, الکا کر, اس کو کہا ڈال دے. یہ ان باتوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ ہمارے انر میں ہو رہا ہے, اس کا مظاہرہ باہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ورنہ تو انر میں کام ہوا ہی نہیں. اگر مظاہرہ نہیں ہوا تو انر میں کام ہی نہیں ہوا, یا کینسل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ چلے, خوش رہیے. اور کوئی سوال؟
سر یہ نانا تاجدین کے بارے میں قلندر بابا نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی 3500 سال بعد اپنے خصوصی کرم سے پیدا کرتا ہے,
بے شک.
اور نانا کی عظمت کا یہ حل تھا کہ وہ نور اور تجلیات کی چاروں اشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے تھے, ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا.
جی جی.
تو سر یہ 3500 سال, تو اس کا مطلب ابھی کوئی ایسی ہستی نہیں آئی, تو جب تک یہ نانا تاج الدین ہی ہفتے اپنی رہیں گے.
ظاہر ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ان کی تعلیمات کو سمجھ کر, اب حضور قلندر بابا اولیاء نے تاج الدین بابا اولیاء کی تعلیمات کو سمجھ کر نوئے انسانی پہ کیا احسان کیا؟ ایک عہد ساز کتاب لکھی. کیا کہا میں نے؟ عہد ساز. پورا ایک عہد بنا رہی ہے یہ کتاب, لوگوں کے شعور کو ایک نئے عہد میں داخل کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر.
اب حضور علیہ السلام جب سے کائنات بنی ہے, ٹھیک ہے, وہ واحد ہستی ہیں, یعنی ان کی ڈیوریشن کیا ہوئی؟ لاکھوں سال میں ایسا ایک ذہن پیدا کرتا ہے اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو 10,000 سال کا دور چلا. کوئی ایسا بھی ہوگا جو 10,000 سال بعد ایک پیدا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے 2006 کے بعد وہ ہو گیا پیدا. دیکھیں نا, جو بڑے ہیں ان کا رتبہ اور مقام اپنی جگہ, وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ترقی کر رہے ہیں. جیسے اب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ غوث اعظم ہے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, اب وہ وزیر حضوری بن چکے ہیں. یعنی ترقی کا عمل تو اوپر بھی جاری ہے. حضور مرشد کریم نے ایک جملہ کہا تھا غوث اعظم کے بارے میں, کہ اور حضرت عویس کرنی کے حوالے سے فرمایا تھا کہ غوث اعظم علم کی واحد مثال ہیں, جس نے علم حاصل کی, اتنا علم حاصل کیا, وہ علم کی نو انسانی میں واحد مثال ہے. اور جس طرح کا عشق حضرت عویس کرنی نے کیا, وہ نو انسانی کی واحد مثال ہے. نو انسانی میں عشق کی ایسی مثال نہیں ملتی. اور جس طرح کا علم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے حاصل کیا, دیکھیں انبیاء کرام کو نوازا جاتا ہے, انہوں نے حاصل کیا, فرق ہے. انہوں نے نبیوں کا علم حاصل کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنایا, اور یہ جو روحانی سلاسل کا نظام ہے یہ انہوں نے قائم کیا. روحانی سلاسل 200 سلاسل ہیں, اور یہ سارا ان کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروو کیا. یہ علم کا کون سا درجہ ہوا؟ انہوں نے لوگوں کی روحانی ذہنی تربیت کا ایک نظام وضع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروول لے کے اسے جاری کیا. اسی پہ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے. کیا کہا؟ اصل مفہوم اس کا یہ کہ اب ولی بننے کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے گویا اس کو یہ سسٹم فالو کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی کا ہے کہ میں ساروں کی گردنیں دبا پیر تلے دبا کے بیٹھا رہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟
جی سر ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ.
چلے خوش رہیے, اللہ حافظ. موسٹ ویلکم, تھینک یو فار یور سو ویری مچ انٹرسٹ. آپ جتنے ذوق اور شوق سے, جتنی محبت اور شفقت سے یہ اٹینڈ کرتے ہیں کال کو, اور اس کے بعد اگر میں سویا ہوں تو جگا لیتے ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو جی.